السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر مارٹن کروسس۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، facebook.com/voa اردو۔ تو ہمارے ساتھ بات کیجیے، ہم سے رابطے میں رہیے، اور اگر ہمیں سوال بھیجیں گے جو ہماری سیگمنٹس ہوں گی اگر ان کے مطابق، تو ہم اپنے ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے بھی معلوم کریں گے۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے واپسی سے متعلق پالیسی کی منظوری دی گئی ہے، یہ پالیسی کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے لیے ریڈ وارنٹ کا اجرا ہو گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جماعت الدعویٰ کے سربراہ کی حراست کو چیلنج کیا گیا، پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی بات بھی ہو رہی ہے، اور امریکہ کی طرف آئیے تو صدر ٹرمپ کے سفری پابندی سے متعلق حکم نامے پر یہاں بھی عدالتی کارروائی جاری ہے۔ شام کے بارے میں انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں رہائشی بستیوں کے منصوبے کا ایک قانون بھی پاس ہوا ہے۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق پالیسی کی منظوری، اور ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، پاکستان مسلم لیگ نون یعنی برسر اقتدار پارٹی سے تعلق ہے، حکومت کے موقف کو بہتر طور پر بیان کر سکیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ لندن میں مقیم افغان تجزیہ کار میر وائز افغان ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور ان سے متعلق ایک انتظامی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں منگل کے روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے پر سر فہرست معاملہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام سے متعلق ہی تھا۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ بغیر ویزے کے افغانوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا اور امیگریشن قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے جتنے امیگریشن قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں قیام کے لیے جو کارڈز جاری کیے گئے ہیں ان میں 31 دسمبر 2017 تک توسیع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین ہیں، وزارت داخلہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو رجسٹریشن کا عمل ہو رہا ہے اس پر عمل درآمد کی منظوری دی جائے۔ تو یہ تو بات ہوئی، تھوڑا سا پس منظر ہم نے خبر کا آپ کو بتایا۔ جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ان سے یہ وضاحت مانگتے ہیں کہ اس انتظامی پالیسی کے بارے میں کیا افغان حکومت سے بھی کسی نوعیت کی مشاورت متوقع ہے؟
جی تھینک یو بجٹ، یہ فار شور افغانستان کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، بیکاز ہم نے بڑے دل کھول کے اپنے ان افغان بھائیوں کو اپنے سین میں، اپنے آنگن میں جگہ دی رکھی ہے فار دی لاسٹ 30-35 ایئرز، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ یہاں صرف کچھ علاقوں تک یا کچھ کیمپس تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں مختلف بستیوں میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، مختلف بزنسز میں انوالو ہو گئے ہیں، اور اس لیے ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1.5 ملین رجسٹرڈ ہیں اور اتنے ہی ان رجسٹرڈ ہیں، کہ ان کو رجسٹر کیا جائے اور ان کو اپنے گھروں کو واپس جایا جائے۔ اور اس لیے افغانستان حکومت کے علاوہ میرے خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے اور امریکہ سے بھی ہمیں ان ٹچ رہنا ہوگا، چونکہ افغانستان کی جو اپنی مالی سچویشن ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مہاجرین جب یہاں سے وہاں جائیں تو وہاں اسی صورت میں جائیں جب ان کو وہاں اکوموڈیٹ کرنے کا کوئی ارینجمنٹ موضوع ہو، چونکہ افغان حکومت کے اپنے جو پرابلمز ہیں فائنانشیل وہ بڑے ایکیوٹ ہیں، اور سیکیورٹی کے پرابلمز بھی ہیں۔ تو ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان بھی کوئی اچھی صورتحال میں نہیں ہے، ہے, اور ابھی ہم بڑی مشکل سے دہشت گردی کے پیچھے کر کے وزیرستان کے علاقوں کو خالی کرایا ہے, اور یہ مہاجرین کیمپ کے اندر جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان میں سے بہت زیادہ تو حالات کی مجبوری کے تحت ادھر اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں, لیکن ان کی غارب کے اندر اور ان کے کیمپوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھسے ہوئے ہیں, اور جو ادھر سے افغانستان میں جا کے یا افغانستان سے آ کے ان کے ساتھ پناہ لے کے تو مختلف قسم کے پاکستان کے اندر جرائم میں بھی جرائم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کی یہ بات واضح ہے, اور آئی ایم شور کہ افغان حکومت کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوئے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, چونکہ جب آپ ان کو ڈی انڈکٹ کریں گے ایک پروسیجر کے تحت تو ان کو ریسیو کرنے کا ارینجمنٹ بھی ہونا چاہیے, اور انسانی ہمدردی کے تحت آئی تھنک یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, دیٹ از وائی پہلے اس کو دسمبر 2016 تک تھا, ابھی 2017 تک کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ حالات کو دیکھ کر بہتر کر کے تو اس سچویشن کو بہتر کیا جائے گا, اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا.
اچھا افغان صاحب, آپ کے خیال میں یہ پابندی جس کی بات کی جا رہی یہ سرحدوں پر آمد و رفت کی صورتحال کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی یا نہیں؟
یہاں پہ دو باتیں سامنے آ جاتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہاں جو لوگ وہاں پہ آنا جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ اور ویزے کے ناطے ہوں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے دونوں ملکوں کی وہ بھی یہی چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ وہاں پہ یوں بنا ہوا ہے کہ لوگ زیادہ جا رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے جو افغانستان میں ویزے دے رہا ہے وہاں پہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اتنے ہی ویزے یہ ایشو نہیں کر سکتے جتنے لوگ جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں
جی.
تو اس میں میرے خیال سے پاکستان کو یوں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ویزے کا جو سسٹم ہے کچھ آسان سی بنا لے اور جلدی لوگوں کو ویزے مل سکے. اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھ لیں بہت ہی کم تعداد میں ویزے ایشو ہوتے ہیں دن میں جو وہاں پہ موجودہ لوگ جو جاتے ہیں, اور باقی لوگوں کا وہاں پہ ٹہلنا اور وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ رشتے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا, ہیلتھ کے مسئلے, ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاتے تو بہت سارے لوگ, جانا تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لیکن ویزے بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں, اس لیے یہ تکلیف جو لوگوں کو سامنے آیا ہوا ہے وہ اس بات سے ہے. تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ اور پاکستانیوں کا ہم دونوں کو یہ چاہیے کہ اس بات پہ بھی سوچ لے, اس بات پہ بھی فکر کر لے تاکہ لوگوں کو کس طرح آسانی سے یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ ویزے کا جو پالیسی وہ آسان سی بنا لے, ایک بات یہ ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں جہاں تک دہشت گردی اور دہشت گردوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اگر سرحد بند ہو, بارڈر بند ہو تو دہشت گردی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, لیکن صرف وہی راستے نہیں ہیں کہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں. دہشت گرد کبھی بھی رسمی راستوں سے جانا پسند نہیں کرتے, ان کے لیے چور راستے موجود ہیں جو ان پہ بھی پابندی لگانا چاہیے, ان کو بھی بند کرنا چاہیے تاکہ کچھ اس طرح پوائنٹس موجود ہیں جو کہ لوگوں کے پاس یہ معلومات ہے, افغان گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ کئی بار کئی علاقوں میں اس طرح طالبان جا چکی ہے اور طالبان نے جانے کی کوشش کیا ہوا ہے.
جی اچھا جی افغان صاحب, ہمارے ساتھ کچھ اس وقت کالرز ہیں آج, ہم چونکہ فیس بک پر بھی اس وقت ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے, پاکستانی کشمیر سے راجہ الیاس کی کال ہے. جی السلام علیکم. جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ جناب جو افغان دفیدی ہیں جو 79 سے لے کے اس وقت تک پاکستانی عوام نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو آنکھوں پر بٹھایا, اور ہمارے یہاں پر بمبنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, یہ آگے ان کے پاس ٹھہرتے ہیں, اور جو اشرف غنی صاحب ہیں جو ہیں وہ مودی کی زبان میں بات کرتے ہیں, ان کو چاہیے نا کہ ان کا افغان ماجرین کو اپنے کو واپس بلائے.
اچھا جی, اس بارے میں آپ نے کوئی سوال تو پوچھا نہیں ہے, آپ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, جو جنرل صاحب نے بھی بات کی اور میر وائز افغان نے بھی بات کی. میاں والی سے کلیم اللہ نیازی صاحب ہے, کیا کہیں گے نیازی صاحب آپ؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا پورے وسائل خرچ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر رہا ہے, اور وہ وہاں پہ اڈے قائم کر رہا ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر وہاں سے وہ کر رہے ہیں. تو ہم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران یہ کیوں کر رہے ہیں کہ افغان بھائیوں کو زبردستی وہاں بھیج رہے ہیں. ہم تو میاں والی میں رہتے ہیں, جب افغان وار 71 سے پہلے بھی افغانستان سے بہت سے لوگ ہمارے ضلع میں آتے تھے اور یہاں سے پھر واپس جاتے تھے, تو بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک افغانستان ہے یا پاکستان ہے. تو یہ کس طرح کے جو لوگ ہیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جن کے آدھے خاندان ادھر ہیں, آدھے خاندان پاکستان میں.
اس پالیسی
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح زبردستی نہیں بھیجا جانا چاہیے, اور ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ اس کو بہتر کرنا چاہیے. اس طرح تو ہمارے خلاف اور زیادہ ان کو انڈیا استعمال کرے گا, اور جو بھی ہمارے وہاں پہ فورسز موجود ہیں.
جی شکریہ ریاض صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم پالیسی ظاہر ہے اس وقت پوری بڑھ کے نہیں بتا سکتے, لیکن جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس پالیسی میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں, پرانے زمانے سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, تعلقات بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی اس بارے میں غور کیا گیا ہے. محمد ایاز میاں والی سے میری اپنے سامعین سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو براہ کرم کیجیے. بتائیے گا ایاز صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ماہرین سے, کیونکہ پروگرام میں وقت ذرا کم ہوتا ہے, سیگمنٹس بہت ہیں ہمارے پاس. ہلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مسئلہ یہ کہ یہ جو افغانستان ملک ہے ہمارا, جنہ بھائی جن حالات سے یہ گزر رہا ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں, فوجی حملوں کے ذریعے بھی ایک بہت شرم کن حالت سے دچار ہے. ایسے حالات میں پاکستانی حکام کا یہ فیصلہ کہ افغان مہاجرین وہاں واپس چلے جائیں, جنگ زدہ علاقے کی طرف مہاجر کو واپس بھیجنا, علاقے کی طرف جنگ زدہ علاقے کی طرف بھیجنا مہاجرین کو, کیا یہ مسلمان حکمران کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا انصاف کا تقاضا ہے؟
جی ٹھیک, آپ کا سوال سامنے آ گیا. کوئی رتا سے معروف شاہد صاحب ہیں. معروف صاحب جلدی سے بات کیجیے گا تاکہ ہم اپنے. جی وعلیکم السلام.
جی موسم, میرا ماہرین سے یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان نے ماہرین کو 30 سال برداشت کیا, کیا اقوام متحدہ اور دنیا کی جو اقوام ہے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ماہرین کو دوبارہ اپنے ملک میں سفر کرنے میں پاکستان کی مدد کریں؟ کیونکہ اسی لیے تو آپ کی کوئی ملک کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہے.
اچھا یہ ہم جلدی جلدی اس کے پہ کامنٹ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت تو پہلے ہی ختم ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس اس پروگرام میں 5-6 مختلف موضوعات ہوتے ہیں جس پر ہمیں بات کرنا ہوتی ہے, اس لیے ہم ایک ایک زیادہ بات نہیں کر سکتے. قیوم صاحب, جنرل قیوم, جلدی سے آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سارے لوگوں کی بات سنی کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے پناہ گزینوں کو, کیونکہ اس وقت وہاں بھی جنگ جاری ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے بعد افغان صاحب آپ بھی اسی بارے میں بات کیجیے, 2-2 منٹ میں اگر آپ بات کر سکیں تو. جنرل صاحب,
سن جائز ہے ایک لحاظ سے کہ انڈیا افغانستان کو ایک اپنا لانچنگ پیڈ استعمال کرتا ہے اور وہاں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہے اور پراکسی وار پاکستان کے خلاف کرتا ہے, تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. نمبر 2, یہ جو لوگوں کو بھیج رہے ہیں ہم ان کو زبردستی نہیں بھیج رہے, زبردستی بھیجنا ہوتا تو 30 سال نہ رکھتے. ابھی بھی کچھ فیملیز, چونکہ کچھ ایریاز میں وہاں امن ہے اور ان کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ لوگ آئیں, اور کچھ لوگ جا کے اپنی زمینیں اور گھروں کو سنبھالنا چاہتے ہیں, تو اس لیے یہ جا رہے ہیں. تیسری بات یہ دیکھیں کہ پاکستان خود ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایڈوانسڈ ملک نہیں ہے, اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں, آبادی کے بھی مسائل ہیں, تو اس لیے یہ اقوام متحدہ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. جیسے ایک کوشچن کیا گیا, اقوام متحدہ یا ویسٹرن طاقتیں جو ہیں وہ زیادہ تر ابھی مڈل ایسٹ کے مہاجرین کی طرف ہی پورا دھیان نہیں دے رہے, لیکن ان کو تو ٹوٹلی بھولے ہوئے ہیں جو 3 ملین ہیں ہمارے پاس, پہلے 1.8 ملین کشمیری بھی ہیں. تو اس لیے ان مہاجرین کو واپس جانا جو ہے اپنے ملک کے اندر رہنا, لیکن ان کے ملک کے اندر ان کی اپنی مرضی کی حکومت ہونی چاہیے اور بیرونی اڈے ختم ہونے چاہیے.
جی آپ افغان صاحب جلدی سے ایک رائے دیجئے گا تاکہ ہم پھر اب اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہمارے لسنرز کو سنا جو کہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے اور آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں.
جی اس میں کوئی شک نہیں, ان لوگوں کو تو پاکستانی نیشنلٹی نہیں ملتے اور نہیں دے رہا ہے پاکستانی نیشنلٹی. جب پاکستانی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملتی تو انہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر کل جاتے ہیں تو بھی وہی مسئلہ, اگر آج جاتے ہیں تو بھی وہی مسئلہ. جتنی جلدی یہ لوگ جا سکتے اتنی جلدی افغانستان میں سیٹل ہوتے ہیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان نے تو یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جانا چاہیے. ہاں اعتراض اس نقطے پہ ہے, جس طرح گزشتہ سال ہوا ہے کہ کئی مہاجرین کو بیزتی کے ساتھ جانا پڑا, کئی مہاجرین کو بہت تکلیف اٹھانا پڑا, کئی مہاجرین کی گھریں تقسیم ہو گئی. میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں جو اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ابھی رہ رہا ہے. تو وہی نہیں ہونا چاہیے. اس بار جو پاکستان جو ڈیسیجن لے رہا ہے, خیال سے, سوچ سے, فکر سے, اگر یہ لوگ مہاجرین کو واپس جانے کی راستے بنا لے تو میرے خیال سے پاکستان کے خلاف جو فضا بنتے وہ بھی نہیں بنتے, افغان گورنمنٹ بھی خوش ہو جائے گا اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں بھی پاکستان کی بڑی نام ہوگا اور عزت کے ساتھ مہاجرین کا جانا پوری دنیا سے جا رہا ہے, جرمنی سے جا رہا ہے, یورپ سے جا رہا ہے, امریکہ سے جا رہا ہے, تو اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو اگر یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ صلاح مشورے پہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں عزت کے ساتھ جانا پڑے تو.
جی بہت شکریہ. میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت تو ختم ہوا, آئیے آگے چلتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک بہت اہم بڑی خبر ہے اور پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دی ہے. باقاعدہ طور پر ریڈ وارنٹ جاری کیے جانے کے بعد بین الاقوامی پولیس انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان. یہ بات ہم توجہ دلانے کی ہے کہ مجرموں یا قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اگرچہ اس بارے میں کچھ کوششیں کی گئی ہیں لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی. تو الطاف حسین کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما عمران فاروق کے لندن میں قتل میں ملوث ہونے سے بھی متعلق ایک مقدمہ درج ہے. اس کے علاوہ دہشت گردی کی ایک عدالت کی طرف سے بھی پولیس نے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملزم کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنائے. پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے الطاف حسین کے یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے فیصلے کے بارے میں ابھی تک ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں, حکومتی موقف لیتے ہیں اور اس کے بعد تجزیہ کار سے بات کریں گے. جنرل صاحب, اس صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں, ہمارے سننے والوں کو آپ کیا بتائیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے آتے آتے یہ خبر آئی ہے.
ہم سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے بہت سے جرائم کیے ہیں, پاکستان کی سرزمین پہ بھی کیے ہیں اور پھر یہاں سے وہاں بھاگ کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران فاروق کا قتل ہوا اور بہت سی وارداتیں ہوئیں اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں کی جو قتل و غارت ہوا, بھتار اور لوگوں کو اغوا کرنے کی وارداتیں, بہت سے مقدمات ہیں. اور اس لیے لیکن الطاف حسین سٹیزن ہے برطانیہ کا اور برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے, لیکن جب ایسے جرائم میں وہ انوالو ہے اور عدالتیں ان کو مانگ رہی ہیں اور وہ جرم یہاں بھی سرد ہوئے ہیں, سرزد ہوئے ہیں, وہاں بھی ہوئے ہیں, تو اس سلسلے میں آئی تھنک حکومت پاکستان نے اس موقع پہ خصوصاً جب اس کی بہت زیادہ نیوسنس ویلیو تھی تو ایسے نہیں کیا گیا. اب جب کہ اس کے اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اور وہ پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے, اس نے راہ سے مل کے یہ کیا, ٹریننگ لی, پیسے لیے, تو اس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ نبر آزما رہا. یہ انڈیا میں بھی گیا تو اس نے کہا کہ یہ پارٹیشن ہی غلط ہوئی ہے اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں ان سے فائنانس اترا, تو پاکستان حق بجانب ہے کہ ان اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کرے. ان کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن پاکستان کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو پاکستان میں لایا جائے اور ان عدالتوں کے اندر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور تاکہ انصاف ہو سکے.
اچھا شمع, آپ لندن میں مقیم ہیں, ایم کیو ایم کی سیاست اور سرگرمیوں پر لکھتی بھی آئی ہیں, قانون بھی آپ کا شعبہ ہے, ریڈ وارنٹ جاری ہو جانا کتنا بڑا قدم ہے؟ اس کے ذریعے مطلوبہ شخص کو انٹرپول کے ذریعے کتنی مدت میں پہنچایا جانا جا سکتا ہے؟ جبکہ اس صورت میں وہ بھی بات یاد رکھیے, جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اگرچہ معاہدہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں اور حکومت کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو اس صورت میں ریڈ وارنٹ کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے قانونی نقطہ نظر سے؟
بہجت, کیونکہ میں نے یہاں سے لا کیا ہے تو اب یہاں پر جو اسائلم کے قوانین ہیں اس میں پہلی پولیٹیکل اسائلم کی پلی یہ ہوتی ہے کہ جی مجھ پر جعلی کیسز ہیں یا مجھ پر اس طرح کی ایف آئی آر ہوئی ہیں جس میں مجھے پرسیکیوشن کا خطرہ ہے, تو آپ مجھے پولیٹیکل اسائلم دیں. الطاف حسین نے 1992 میں جب پولیٹیکل اسائلم کلیم کیا تھا تو ان پر کوئی لا تعداد کیسز تھے جس پر انہوں نے کی بنیاد پر انہوں نے وہ کلیم کر دیا تھا کہ جی مجھے چاہیے. اب وہ ہیں برٹش سٹیزن. یہاں پر یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ کا ایک برطانیہ مورلی طور پر ویک ہو جائے گا, جو ابھی ریسنٹ کیسز میں جس طرح سے الطاف حسین کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, کہ ہاؤس آف کامن میں اور یہاں کے اپنے جو ایم پیز ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہاں کی وزیر داخلہ کو انہوں نے بڑی آکورڈ پوزیشن میں لا دیا. امبر وڈ نے انہوں نے کہا کہ میں جسٹیفیکیشن دوں گی. ابھی تک انہوں نے ناز شاہ جو یہاں کی ایم پی ہیں ان کے سوالات کا وہ صحیح طرح سے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکی. تو مورلی بہت ویک پوزیشن پر ہے برطانیہ, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ ریڈ وارنٹ پر عمل کروائے گا اور الطاف حسین کو پاکستان بھیجے گا, کیونکہ وہ برٹش سٹیزن ہے تو وہ کہیں گے کہ جی ان قوانین کی وجہ یہ جو ریڈ وارنٹ ہے وہ اس لیے ہیں کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے, اور کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہاں پر یہ پرسیکیوٹ ہوں گے, ان کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا, اس لیے یہ ہے ہم ان کو نہیں بھیجیں گے. یہاں پر کافی ایسے کیسز ہوئے ہیں جس پر وائس ورسا ہوئی ہے کہ برطانیہ حکومت ان جو کچھ ایکسٹریمسٹ مسلم علماء تھے ان کو بھیجنا چاہ رہی تھی, اور یہاں پر کیسز ہو گئے ہیومن رائٹس کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ نہ بھیجیں, اور پھر وہ یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کے وکلا جیت گئے اور ان کو ان کے ملکوں میں نہیں بھیجا گیا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ریڈ وارنٹس پر اتنا اثر ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی گورنمنٹ پر ہے کہ وہ نیم اینڈ شیم کرے, اور وہ اس کو جب اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گی, میڈیا میں ہائی لائٹ ہو یہ چیز کہ دیکھیں آپ کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک کرمنل کو یا ایک شخص کو جس نے انسائٹ کیا وائلنس, جس کی وجہ سے آگیں لگ گئیں یا لوگ مر گئے وہاں پر پاکستان میں, اور بہت زیادہ وائلنس کریٹ ہوا. اس کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں سے یہ فنڈنگ لے رہے ہیں اور وہ پاکستان میں اس کو دہشت گردی کے حوالے سے یوز کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان مورلی بہت اچھی پوزیشن پر ہے اور برطانیہ کی حکومت کو شرمندگی کے پوائنٹ پر لا سکتا ہے.
اچھا, اب ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں آج ہمارے پروگرام میں. شروع میں ہمارا کچھ حصہ پروگرام کا فیس بک پر آپ نے سنا ہے, اس وقت بھی آپ ہمارا یہ پروگرام اردو ویو ڈاٹ کام پر براہ راست بھی سن رہے ہیں. تو پنڈی سے ظہور صاحب تھے, وہ تو پہلے ہماری سیگمنٹ کے لیے بات کرنا چاہتے تھے. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی ہے. متین صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا جلدی سے سوال کیجیے گا.
جی میڈم, میں اب جنرل صاحب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک نے ہمارا دشمن راک ایجنٹ ادھر لندن میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے معاہدہ بھی نہیں کیا برطانیہ کے ساتھ, اور ہمارے لوگ امریکہ کو آپ حوالے کر رہی ہے اور برطانیہ کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کر رہی ہے, یہ تو دکھلی بات ہے نا, اس میں کوئی منافقت ہے؟ پہلے معاہدہ کر لی پھر ان کو بلائی نا.
اچھا جی جی,
ٹھیک ہے
جی, سلیمانی جی, سلیمانی صاحب آپ کی بات جی, سلیمانی صاحب آپ کا سوال ہو گیا, بالکل جنرل صاحب نے بھی سن لیا. اور جنرل صاحب اس کے بارے میں اگر کوئی کوئک کامنٹ کرنا چاہیں تو کہیے, تاکہ پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں.
شما کا پوائنٹس بڑے ویلڈ ہیں اور بالکل یہی سچویشن ہے. دوسرا یہ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں, معاہدہ تب ہوتا ہے جب دونوں طرفیں راضی ہوں, دو طرفہ طریقے سے مطمئن ہو. ہم تو کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے تو ہر بندہ جرم کر کے بھاگ جاتا ہے اور اسائلم لے کے ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے ممالک کے بہت سے لوگ ہمارے پاکستان میں جرائم کر کے بھاگے رہے اور ان کے ثبوت بھی یہاں موجود ہیں. اور ابھی یہ الطاف حسین کے متعلق تو اس کی اپنی پارٹی کے جو اس کے بالکل لیفٹیننٹس تھے, یہاں کام کر رہے تھے, وہی اقرار جرم کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے ثبوت موجود ہیں. تو اس لیے آئی تھنک ڈپلومیٹیکلی ہمیں انڈر پریشر ضرور کرنا چاہیے برطانیہ کو, لیکن لیگلی شاید وہ ایسا پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ موریلٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کی پریفرنس بڑی کم ہوتی.
اچھا, معروف شاید صاحب کوئی رتا سے ہیں. معروف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام.
سوال یہ کہ کیا صرف پاکستان نے دنیا سے فائدے کر لیے کہ دنیا کو بالکل کہے کہ آپ خلاف مت کریں؟
آپ کی آواز نہیں, آپ کی آواز معروف صاحب, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہمیں. آپ بول تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب ہم جی ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر دوبارہ آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو اس سیگمنٹ کے بارے میں ہمارے سے بات ضرور کیجیے گا. لاہور ہائی کورٹ نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی حراست کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی سماعت ممکن نہیں, کیونکہ وکیل کی طرف سے جنہوں نے یہ جماعت الدعویٰ کی طرف سے درخواست دی تھی وہ سرکاری حکم نامہ ساتھ نہیں لگایا جس میں حافظ سعید کو ہاؤس اریسٹ کے لیے رکھنے کو کہا گیا. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے گزشتہ منگل کو یہ بات کہی تھی کہ حافظ سعید کی حراست سرکاری اداروں کی طرف سے لیا جانے والا پالیسی فیصلہ ہے۔ جنرل صاحب ایک ممتاز وکیل ہیں احمر بلال صوفی، ان کا کہنا ہے کہ سماعت شروع ہونے کی صورت میں نتیجے کا دار و مدار حکومتی حکم نامے پر ہوگا کہ اس میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ کی حراست کے لیے کیا وجوہات دی گئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی فیصلے میں اتنے مضبوط دلائل موجود ہیں جو حکومت کی طرف سے جماعت الدعویٰ کے سربراہ کو زیر حراست رکھنے کے لیے کافی ہوں گے؟
یا دیکھیں، حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ ان حالات کے اندر جو حکومت کے پاس یہ اگر شواہد ہیں تو وہ انہوں نے ان کو انڈر اریسٹ، ہاؤس اریسٹ کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے اور ہر بندے کے اپنے انسانی حقوق ہیں، اور وہ عدالتیں آزاد ہیں، اور اگر عدالتیں اس سے اوپر مطمئن ہوئیں تو وہ ان کو اریسٹ میں رکھیں گی، ادروائز پھر ان کو ریلیز کر دیں گی۔ میرا جو نالج ہے ذاتی طور پہ، چونکہ میں پارٹ آف دی گورنمنٹ تو نہیں ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کے حافظ سعید کے خلاف کوئی اگر پوٹنٹ ہمارے پاس بات ہوتی تو ہم بہت عرصہ پہلے بھی ان کو اریسٹ کر چکے ہوتے۔ لیکن ابھی اگر ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی ہیں کہ جہاں کہیں تقاریر کی ہیں یا کہیں اگر پابندی تھی تو پابندی کو توڑا ہے یا کچھ کیا ہے، تو اس طرح کی باتوں کے اوپر انہوں نے ان کو ڈیٹین کیا ہوگا، اس لیے کہ ملک کی سلامتی کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ لیکن ان کو پنشمنٹ یا ان کو مزید اس کی ڈیٹینشن کو پکا کرنے کا دار و مدار عدالتوں کے اوپر ہوگا، اور عدالتیں فیصلہ کریں گی ایبسلوٹ ایویڈنس کے اوپر، اور اس ایویڈنس کا مجھے نہیں سمجھ کے ابھی تک کوئی ایسی پورٹنٹ اور ایسی ایویڈنس ہے کہ وہ کسی ملک کے اندر کہیں انوالو ہیں۔ میرے خیال ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی ریگولیٹیز ہیں تو ان کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈیٹین کیا گیا ہوگا۔
اچھا شمع، قانونی نقطہ نظر سے آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ بہت عرصے سے ہم اس بارے میں بڑی تفصیل سے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس قانونی نقطہ نظر سے بھی بات کی تھی ہم نے اپنے ایک قانونی ماہر سے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے بھی ایسا ایک دفعہ ہو چکا، زیر حراست بھی رہ چکے، ہاؤس اریسٹ بھی رہ چکے، اور اس کے بعد نہ کافی ثبوت ہونے کی شواہد کی بنا پر ان کو چھوڑنا پڑا، اس ساری صورتحال کا جائزہ اس دفعہ کیسے لیں گی؟
بہجت، حافظ سعید کی جو یہ ڈیٹینشن کا معاملہ ہے یہ پولیٹیکل زیادہ ہے لیگل سے زیادہ۔ یہ پاکستان کی ایک بہت غلط موو ہے جس کا ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں فیوچر میں ان کو بہت زیادہ ریپرکشنز ہوں گے اس فیصلے کے۔ اب حافظ سعید کے معاملے میں ہماری اسٹیٹ نے ہمیشہ یہ موقف لیا کہ جی یہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا، یو این میں معاملہ گیا، وہاں پر پروٹیکٹ کیا گیا ہماری اسٹیٹ کی طرف سے، ہم نے ان کو باقاعدہ، یہ ہے کہ اسٹیٹ نے بیک کیا، یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب وہی حافظ سعید جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ آتی ہے تو بغیر کسی ریزن کے ڈیٹین ہو جاتے ہیں، کوئی لیگل شکایت نہیں ہے، جس طرح آپ نے احمر بلال صوفی کا حوالہ دیا،
تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل دباؤ ہے؟ وہ
لیگلی یہ ہے کہ جب اس ویکر پوزیشن پر انہوں نے، کوئی ان کا گراؤنڈ نہیں تھا، اور اسی حافظ سعید کو انہوں نے جب ڈیٹین کر دیا ہے، تو یہاں پر ویسٹ میں یہ چیز، ابھی میری کچھ ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی کل، کسی میں ایونٹ پر تھی، تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ یہ جی پاکستان کا یہ اسٹیپ چور کی داڑھی میں ٹنکا والا معاملہ ہے۔ تو میرے خیال میں اب ان کو عدالتوں میں، تو ہمارے عدالتوں کا جو ہے جو سسٹم ہے، جس طرح سے اگر وہ بری بھی ہو جائیں، لیکن ہماری جو اسٹیٹ نے یہ اسٹیپ لیا، یہ ان کو بہت زیادہ شرمندگی کا آگے ہوگا، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اس پوزیشن پر نہیں ہوں گے کہ وہ ریزن نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ڈیٹین کیوں کیا ہے۔
اچھا یہ بتائیں، آپ سمجھتی ہیں
کہ حفاظتی طور پر حراست میں لیا ہے کہ وہ باہر نہ جائے، ان کو خطرہ ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ ان کو انہوں نے نظر بند کر دیا۔ نظر بند کیوں کیا ہے جبکہ اپیرنٹلی ان کے حافظ سعید کے لیے کوئی شکایت نہیں ہے؟
یہاں پہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل دباؤ کے تحت ایسا کیا گیا؟
بالکل، دباؤ پڑنے سے پہلے ہی پاکستان ڈیفینسو پوزیشن میں آ گیا ہے، اور اس نے وہ جتنی ان کی پالیسیز تھیں جن کو وہ فائٹ کر رہے تھے، وہ ان سے بیک آف کر گئے ہیں۔ اٹ مینس کہ ہم ویسٹ کا جو اینالوجی ہے یا جو اسٹانس ہے انڈیا کا کہ یہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ہم نے ان کو مان لیا ہے۔ یہ تو ہماری پوری فورن پالیسی کا ستیہ ناس ہو گیا اس ایک اسٹیپ سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے اس چیز کے پولیٹیکل ریپرکشنز کا کیوں خیال نہیں کیا، اور کیوں یہ اسٹیپ لیا ہے جس سے یہ ہے کہ ہمیں اب آگے جا کر بہت زیادہ پریشر اور شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا انٹرنیشنل فورم۔
جج صاحب اگر اس بارے میں کچھ کہیں تو آخری ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے۔
دیکھیں, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کیا ہے. حکومت نے یہی کہا ہے,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل پریشر
کی پرواہ نہیں ہے, بیکاز ہم نے اگر وہ کوئی کرائم میں انوالو ہوں گے یا کسی قسم کسی دہشت گردی میں انوالو ہوں گے تو ہم اس سے پہلے ایکشن لے چکے ہوتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جماعت الدعویٰ کا کی ایکٹیویٹیز ود ان دی کنٹری بھی ایسی ہیں جن کے اوپر معترض حکومت ہوتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ یہ ایسے نہ کیا جائے. میرے خیال ہے یہ اس قسم کی کوئی ان کے پاس انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق کسی طریقے سے بھی یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کہہ دیا یا انڈیا کہتا ہے. انڈیا پہلے بھی کہتا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں, ہم ہر بات پہ تو عمل نہیں کر سکتے. یہ صرف ڈومیسٹک کا اپنی جو پولیٹیکل, آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں, بہت سے مدارس بند ہوئے ہیں, یہ ہماری اپنی نیڈ ہے. بہت سے لوگ جو ریڈیکلزم کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بہت سے چینلز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بہت سے اینکرز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی ایسی بات ہوگی جس کا مجھے تو ڈائریکٹلی اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں باہر کی کسی وجہ سے بھی, اور یہ کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے ہماری, ہمارے ملک کے اندر ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں مدارس کے اوپر بھی بہت سے لوگ شور کرتے رہے, لیکن ہم جب نے کلنزنگ شروع کیے تو 182 مدارس ہم نے بند کیے. یہاں تھاؤزنڈ آف دیم ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت بچوں کو غریب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ کہہ سوچتے رہے کہ باہر والے ملک والوں کے آگے امبیرسمنٹ ہوگی تو ہم کوئی بھی ایکشن نہ لیں. کوئی بھی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے, کسی طریقے سے بھی اگر اس کی انوالومنٹ ہوگی ملک کے اندر یا ملک کے باہر تو ان کے خلاف ایکشن دیا جائے گا. حافظ سعید کے متعلق جو ایکشن لیا گیا وہ کسی بھی وجہ سے ملک کے باہر کسی کاروائی کی وجہ سے بالکل نہیں لیا گیا, وہ ان کے اندر ملک کے اندر کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے اور اس سلسلے کے اندر اگر ان کو نظر بند کیا گیا ہے تو ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اور عدالت کے اندر جا کے حکومت اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گی, اور اگر یہ ٹھیک ہوا تو نظر بندی رہے گی, اگر نہ ہوا تو یہ ان کو رہا کر دیا جائے گا. اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی یا کسی کی بھی دھمکی سے نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ. آج ہمارے پاس کچھ اور چیز کے بارے میں, ہمیں انتخابی اصلاحات کے بارے میں بات کرنی تھی, لیکن اب ہم اپنے کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس بین الاقوامی خبروں کا وقت اب ہمارا شروع ہوا چاہتا ہے. پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, جن کا تعلق برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے میر وائز افغان جو کہ افغان تجزیہ کار ہیں, اور شمع جنے جو کہ ماہر قانون بھی ہیں, لکھتی بھی ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پر سیاسی صورتحال پر نظر رکھتی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہاں ہم بتاتے چلیں کہ آج ہمیں ہماری ان سیگمنٹس کے لیے جن لوگوں نے کال کیا ان میں صوبے دار شاہ فراز بھی تھے گلگت بلتستان سے, اور یونس احمد بھی تھے, اور متین سلیمانی, ان سے ہماری بات ہوئی, کچھ لوگوں سے ہوئی, کچھ ان سے نہیں ہوئی. میرا اپنے سننے والوں سے یہ دوبارہ یہ ہے کہ ہم آپ کی کال ضرور لیں گے, لیکن براہ کرم اپنی کال بہت مختصر رکھیے اور بالکل سوال پوچھیے تاکہ ہم اپنے ماہرین سے اس بارے میں بات کر سکیں اور آپ کو جواب لے کر دے سکیں. ابھی ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. اب ہم انٹرنیشنل اپنی نیوز یعنی بین الاقوامی خبروں کا کچھ احاطہ کریں گے, کچھ پاکستان یہاں امریکہ سے, کچھ برطانیہ سے, کچھ مشرق وسطی سے. تو ہم سے بات ضرور کیجیے, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے تجزیہ کار اس کا جواب بھی دیں گے. تو اس وقت ہم اب ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنی بین الاقوامی سیگمنٹس کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. میزبان بہجت کے ساتھ. اور آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں سے کو بتایا کہ ہم پاکستان کے بارے میں, جنوبی ایشیا کے بارے میں خبریں کر چکے, اور اب ہمارا بین الاقوامی خبروں کا کی سیگمنٹس شروع ہوتی ہیں, جس میں ہم امریکہ کے بارے میں بات کریں گے, مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کریں گے, اور یورپ کے بارے میں بات کریں گے. تو ہمارے سننے والے اگر ہمارے ان سیگمنٹس کے مطابق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار ہوں گے. احمد مبارک یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں, علی اکبر مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے, اور لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کسی سے بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور تو ہمیں ضرور بتائے گا. پروفیسر فیضان بھی تھوڑی دیر کو ہمارے ساتھ دیں گے, لیکن بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے. اور آئیے اپنے ان سارے صاحبان کو, اپنے تجزیہ کاروں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. اور آغاز کرتے ہیں ہم امریکہ کے اس خبر سے کہ پابندی بحال کرنے کے حق میں دلائل عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں. یہ پابندی کیا تھی, ہم اس بارے میں بات کرتے آئے ہیں. امریکہ کے محکمہ دفاع نے سین فرانسسکو میں وفاقی اپیلز کورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلمان اکثریت رکھنے والے 7 ملکوں کے شہریوں پر سفری پابندیوں کے حکم نامے کو بحال کرنے کے حق میں اپنی دلیلیں جمع کروائی ہیں. 9th یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیلز منگل سے اس معاملے پر, یعنی آج سے, سماعت شروع کرتے ہوئے دونوں طرف کے دلائل سنیں گی. محکمہ انصاف کا جمع کروائی گئی دستاویز میں استدلال ہے کہ پابندی امریکہ میں غیر ملکیوں اور پناہ گزینوں کی آمد سے متعلق صدر کے اختیارات کا قانونی عمل ہے. محکمے نے اس پابندی کو معطل کرنے کے جج کے فیصلے کو غلطی قرار دیا. آئیے اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں. احمد مبارک صاحب, امریکی آئین کی روح سے اس نوعیت کی پابندی لاگو کرنے کے فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا؟
آئین تو یہ کہتا ہے کہ ایسی پابندی لاگو نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس ملک سے براہ راست کوئی ایسا جنگ کا خطرہ ہو, یا جیسے کہ 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے, آپ کو یاد اگر ہو, کہ کیوبا اور لیبیا اور روس وغیرہ پر پابندی لگائی تھی, مگر وہ کولڈ وار کا ایک حصہ تھا. اس وقت ایک جو صورت یہاں درپیش ہے, کانسٹیٹیوشن جو امریکن ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی پابندی خصوصاً ان ممالک کی جانب لگائیں جہاں کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں سے مہاجرین کی آمد یا پناہ گزینوں کو وہ سپورٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے یہ ملک تیار ہے, یا اس ملک کا آئین جو ہے اس میں وہ شق موجود ہے کہ ایسی صورت میں ان کی مدد کی جائے گی. مگر یہ سارا شاخسانہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی وہ امپلسو صورتحال میں ہے, جس میں وہ آتے ہی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے صدر اوباما نے بھی آتے ہی پہلے 100 دن, جو میڈیا عموماً دیکھتا ہے کہ پہلے 100 دن میں صدر اور ان کی نئی ٹیم نے کیا کیا ہے, اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آتے ہی کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایگزیکٹو آرڈرز یہ دے سکتے ہیں, جیسے کہ انہیں معلوم بھی تھا, اور ایک بزنس مین بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے ان کا جو اعتماد ہے وہ بہت وہ اس میں فلاز ہیں, یعنی وہ سٹیٹمنٹس یہ ڈپلومیٹک نہیں ہے. یعنی وہ ڈپلومیٹک کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ہپوکریسی استعمال کر رہے ہیں, وہ اس سے مراد یہ ہوتی کہ آپ پوری ٹیم کے ساتھ کسی بھی قضیے یا موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں, پھر اس کے سارے عوامل کو دیکھتے ہیں اور آفٹر ایفیکٹس دیکھتے ہیں.
چلیے ہم دوسرے اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے بہت سارے ناقدین اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے, جیسا کہ احمد مبارک صاحب بھی کہہ لیتے ہیں, کہ پہلے 100 دن کے اندر چونکہ کارکردگی دیکھی جاتی ہے, صدارتی منصب پر پہنچتا ہے, تو اس کے بعد جو کیمپین پہ صدارتی وعدے کیے گئے ہوتے ہیں صدارتی امیدوار کی طرف سے, اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے تحریری دلائل میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پابندی سے قومی سلامتی کو بڑھایا جائے گا, لیکن ڈیموکریٹس اور دوسرے متعدد گروپس کے خیال میں اس سے امریکہ کی قومی سلامتی متاثر ہوگی. احمد مرزا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ مرزا صاحب سن رہے ہیں آپ؟
سے بات کر رہی ہیں
جی.
اوکے سوری, مجھے ایسا لگا کہ احمد مرزا کہا تو میں سمجھا شاید کوئی اور صاحب بھی موجود ہے.
نہیں, علی مرزا صاحب معاف کیجیے گا. جی
جی, سب سے پہلے تو یہ جہاں تک اس کے آئینی اور غیر آئینی ہونے کا تعلق ہے, اس پہ ابھی جو پارٹیسپینٹ بول رہے تھے انہوں نے بڑا اچھی رائے دی. اس سلسلے میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی پابندی سابقہ صدر براک اوباما نے بھی لگائی تھی جب عراق سے آنے والے 2 ریفیوجیز جو ہیں وہ اس چیز میں ملوث پائے گئے تھے کہ وہ عراق میں روڈ سائڈ بامب بلاسٹ وغیرہ کرتے تھے امریکن فوجیوں کے خلاف. اس وقت 6 مہینے کی پابندی لگائی گئی تھی, لیکن وہ اسپیسیفکلی کیونکہ عراق میں ایک جنگی حالات موجود تھے और सिर्फ एक कंट्री के खिलाफ लगाई गई थी पूरी, तो इसलिए उसको गैर आइनी नहीं करार दिया जा सकता। इस वक्त जो सूरत हाल अदालतों में मौजूद है, एक ब्रीफ पेश कर दिया गया है और आज ट्यूसडे को हेयरिंग भी होगी, तो अदालतें जो फैसला करेंगी, जाहिर बात है कि वो इस वक्त जो लगता है वो ये कि अदालतों का मौकफ या रुझान इस तरफ है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में कोई इमरजेंसी नहीं है, इसीलिए अदालत ने फौरी तौर पर जो हॉल्ट वाशिंगटन स्टेट के जज ने में लगाया था, वाशिंगटन स्टेट के अटर्नी जनरल ने जब मुकदमा कायम किया था उसमें जो जज ने ये फैसला किया था उसको फौरी तौर पर हटाने की जो अपील ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी उसको अपेलेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है बल्कि हम पूरे दलाइल सुनेंगे। तो रुझान तो यही लगता है कि ये ऑर्डर को कोर्ट रीइंस्टेट नहीं करेगी, और अगर कर भी देगी तो ये फाइट अभी बहुत आगे जाएगी। जहां तक आपके 100 दिन में ट्रंप साहब की कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो इस दौरान ही हैज इशूड लाइक अबाउट डजन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो उसमें कारकर्दगी से पहले वेदर वी एग्री और नॉट, एक चीज को हमें मानना पड़ेगा कि ट्रंप ने जो भी वादे किए थे लोगों से ही इज स्टिकिंग टू इट, वो उस पर कायम है और वो पूरा कर रहे हैं। काश बराक ओबामा ने भी ये किया होता तो मुझे खुशी होती,
अच्छा,
लेकिन बराक ओबामा ने वादे पूरे नहीं किए। अब ये जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें तीन ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जिससे डेमोक्रेट्स, बहुत से प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट भी बहुत खुश हैं, जैसे कि टीपीपी को खत्म करना, गवर्नमेंट साबिका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स पे लॉबिंग के काम पर 5 साल की और फॉरेन गवर्नमेंट के लिए लॉबिंग करने के लिए लाइफ टाइम पाबंदी है, और ये दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे हैं कि जो
जिनका
लोग भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उसमें यह है कि और जो पॉलिसीज को अपना रही है उस वो यकीनन अमेरिकन पॉपुलेशन की अक्सरियत के मफादात के खिलाफ है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं बरतानिया में भी इसी बारे में बात की जाए कि मंजर वसीम साहब हमारे साथ हैं। मंजर साहब, बरतानिया में अमरीकी सदर के खिलाफ सख्त बयानात देखने को आ रहे हैं। बरतानिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर के मुताबिक वो सदर ट्रंप के दौरा बरतानिया के दौरान उनके पार्लियामेंट खिताब की मुखालफत करेंगे। क्या सेंटिमेंट है ये? बहुत सारे सिग्नेचर्स की बात हो रही है, लोग चाहते हैं, लोग नहीं चाहते, उनके हक में भी हैं, उनकी मुखालफत में भी है, किस तरह से देख रहे हैं? और क्या ये एकदम बहुत कबलस वक्त नहीं है कि ये इस तरह की राय का इजहार किया जा रहा है? इसको आप एक तजिया कार की हैसियत से दोनों तरफ को देखते हुए कैसे बयान करेंगे?
जो हम सिचुएशन देखते हैं कि बरतानिया का माइंडसेट जो है यहाँ पर लोगों का बहुत फर्क है जो कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर देखने में आता है। यहाँ पर लोग रिलेटिवली बरतानिया में काफी लिबरल हैं और वो उनके लिए मुस्लिम्स के साथ रहने का इतना टाइम गुजर गया है क्योंकि मेजर जो सिटीज हैं मुसलमान वहीं पर ही ज्यादा रहते हैं और इस वजह से उनका इंटरेक्शन रहा तो उन दिनों के कैसा है उनके साथ रहना। तो इन अ वे अगर हम देखते हैं तो ये जो उनकी स्टेटमेंट्स आई है स्पेशली जो ट्रंप साहब की तरफ से कि जहाँ पर उन्होंने औरतों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी और फिर कुछ जो थी मुसलमानों के बारे में दी और फिर कुछ मैक्सिकन के बारे में दी, तो एक यहाँ पर डेवलप हो गया लोगों के माइंड सेट में कि यहाँ ये जो है सारा सही नहीं है हो रहा और ये एक उसको डिफरेंट नेगेटिव माइंड सेट से उन्होंने देखना शुरू कर दिया पूरे ही कॉन्सेप्ट को। उस वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट सी एक चल पड़ी लोगों के दरमियान में कि उन्होंने जब सरिसा में फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गई और उन्होंने इनवाइट कर दिया उनको और उन्होंने कहा कि आगे पार्लियामेंट में वो
खिताब
भी करेंगे, तो इस चीज के ऊपर लोगों का एक काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया क्योंकि साथ ही अनफॉर्चुनेटली या कैसे कि यहाँ के दो हीरोज थे, एक जो थे इराक वॉर के अंदर थे उनका नाम और वो एक गए वहां पर क्रॉस करके उनको विक्टोरिया क्रॉस भी मिला हुआ था लेकिन उनकी शक्ल जो थी एशियन टाइप की लगती थी मिडल ईस्टर्न तो उनको रोक दिया गया जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत थी और देर से वो पहुंचे। और इसी तरह जो एक और हीरो थे जो कि जिनका सोमालिया से ताल्लुक था वो जो कि मशहूर ओलंपियन भी है उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो यहाँ पर अखबारों में बहुत ज्यादा ये चीजें दिखाई गई जिसकी वजह से लोगों का एक परसेप्शन है वो बिल्ड हो गया नेगेटिव। تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک جو پٹیشن بھی سٹارٹ ہو گئی اور جس کے اندر اس وقت تک آخری خبر آنے تک تقریباً اراؤنڈ 2 ملین کے قریب لوگوں نے سائن کیا, 1.7 ملین لوگ کہہ رہے ہیں
جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس, ہاں جی ہمارے پاس یہ بھی منظر صاف خبریں ہیں کہ ان کے حق میں بھی جو ہے وہ بھی کوئی 250,000 جو کوئی 2.5 لاکھ کے قریب پٹیشن پر سائن ہو چکے ہیں جو کہ ان کے حق میں بھی ہیں. تو اس طرح یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی قبل از وقت ہوتا ہے بات کرنا, اور چونکہ ایک کے بعد ایک مختلف آرڈر سامنے آتے گئے جس کے بعد رد عمل بھی اسی تیزی کے ساتھ سامنے آیا. تو ہم بات کرنا چاہیں گے پروفیسر فیضان جن کے ساتھ ہمارا بالکل کچھ منٹ کا ہی رابطہ رہے گا. پروفیسر فیضان آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ پروفیسر فیضان ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ؟ اگر ہم پروفیسر فیضان آپ ہمیں اگر نہیں سن رہے تو لائن پہ وہ نہیں ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. تو ہم اس وقت چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پروگرام میں بہت زیادہ, جب بھی پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہوں پلیز ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم ان سے بات کر لیں. اب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی ایک بڑی بین الاقوامی موقر تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل. اس نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شام میں سدنایا کی جیل میں گزشتہ سالوں کے دوران ہزاروں افراد کی موت کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا. 48 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کی تیاری میں 84 عینی شاہدین بشمول سدنایا جیل کے سابق محافظوں, حکام, قیدیوں, ججوں اور وکلاء کے علاوہ شام میں قید خانوں سے متعلق مقامی اور بین الاقوامی ماہرین سے معلومات حاصل کی گئیں. اس جیل کی صورتحال سے متعلق تنظیم کی یہ دوسری رپورٹ ہے. اس سے پہلے اگست 2016 میں بھی یونیورسٹی آف لندن کے اشتیاق سے تیار کی گئی رپورٹ میں بھی شامی حکومت کا مبینہ ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہونے کا بتایا گیا تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شام کی حکومت سے اس رپورٹ پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا ہے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. وائس آف امریکہ کی طرف سے شامی وزارت خارجہ کو کی گئی ای میل کا بھی جواب نہیں ملا. یہ تھی ساری صورتحال. احمد مبارک صاحب سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں علی مرزا صاحب ہیں اور منظر وسیم صاحب ہیں, تو ان تینوں سے ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا احمد, آپ یہ بتائیے گا کہ شام کی صورتحال کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت جبکہ شام میں سیاسی مصالحت کی کوششوں کا عمل جاری ہے, حکومت کے بارے میں اس نوعیت کی منفی رپورٹ کے نتائج کیا دیکھتے ہیں آپ؟
سوال جو ہے یہ ایک بہت ایسا سوال ہے جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ بہت پہلے سوال کرنا چاہیے تھا, مثلا 2010 یا 2011 میں, جب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اس وقت کی رپورٹ یہ تھی ایمنسٹی کی کہ شاید 1,17,000 جو تھے جن کو ڈیٹین کیا گیا تھا اور وہ غائب ہو گئے تھے 2011 میں. اب 2016 میں یہ تھا کہ اگر آپ یہ رپورٹ پڑھی ہو تو وہ جنوری اور جون 2016 تک بتا رہی ہے کہ 5,000 افراد جو ہیں.
احمد بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان ساری رپورٹوں پر ہمیں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہی ہم جو دائرے کی صورت میں چل رہے ہیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا باہر. تو پلیز آگے چلیے.
اس کا نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ یہ رپورٹس ہم باہر بیٹھ کے بول رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں, مگر اس پہ عمل جب ہوتا کہ بشار الاسد کو احساس ہوتا کہ اس کا کوئی مستقبل کسی نہ لیڈر کے طور پہ رہا ہے نہ کچھ, اس نے دیکھا ہے لیبیا میں کیا حال ہوا یا عراق میں کیا حال ہوا, وہ ان لیڈرز کا دنیا میں اسی طرح ہوا کرتا ہے. یہ تو سب سے خوفناک لیڈرشپ کی وہ قسم ہے جس نے اپنے ہی لوگوں کو مارا اور ان پہ کیمیکل ویپن, بلکہ وہ بیرل بم گرائے جس میں آپ دیکھیے کہ جو وہ گرانے سے کس قدر تباہی ہوتی ہے اور انسانی زندگی کا وجود مٹ جاتا ہے. تو اس پر تو نہ روس بولا نہ امریکہ بولا اور نہ ایمنسٹی, اگر کر رہی ہے تو ایمنسٹی چاہے ہیومن رائٹس واچ ہو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا دوسرے اس قسم کے ادارے ہوں یا اقوام متحدہ ہو, ہم اور آپ ہوں, ہم تو صرف رپورٹس لے رہے ہیں, لکھ رہے ہیں نمبر ہیں اور اس پر رو رہے ہیں, جل کو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بشار الاسد کو روکنے کے لیے, چونکہ آپ کا سوال صرف حکومت کے متعلق ہے, آپ کا سوال ISIS کے متعلق نہیں ہے, آپ کا سوال ان دوسرے گروپس کے متعلق نہیں ہے جنہوں نے ان لافل جو وہ کام کیے, جیسے وہ جبات النصرہ ہے یا ISIS itself ہے. تو چنانچہ اگر ہم صرف حکومت کو لیتے ہیں تو وہ اس کی فوجی عدالت ہے, اس کا فوجی وہ اس کا ایک جیل خانہ ہے اور فوجی عدالت ہے جس میں مفتی ہے, ان کا مفتی ہے اور وہ آتا ہے اور وہ 1 یا 2 منٹ کی وہ ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد وہ لے کے جایا جاتا ہے. قیدی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اسے آزاد کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے. اسی قسم کی گفتگو ان گواہوں نے بتائی ہے, 84 جو آپ نے بتایا کہ جو کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کو پھانسی گھاٹ لے جایا جاتا ہے اور وہ اجتماعی قبروں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. چنانچہ سوال یہ ہے اس وقت کہ یہ سوال یا آپ کا پوچھنا اور ہمارا جواب دینا اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایک ایسا مذاق ہے بہجت کہ میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ طاقتیں جو روس اور امریکہ ہے جو گیم پلیئر ہیں, اس میں ایران خود شامل ہے اور جتنے بھی پاس پڑوس کے ہیں, سعودیہ ہے, ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اور ساری جو ساری وحشت اور بربریت ہے وہ سویلینز عام شہریوں کے خلاف ہوئی ہے. یہ وہ دکھ اور درد کی بات ہے, اور یہ 2017 میں بھی رکنے کی نہیں, جب تک اس کو روکا نہیں
جائے گا. علی مرزا صاحب, آپ سے میں سوال کرتی ہوں. پروفیسر فیضان ذرا سا کلاس سے نکل کے آئے, ان سے مجھے دو سوال کرنے تھے لیکن شاید ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو. پروفیسر فیضان, ایک بات ہمیں بتائیے گا کہ امریکہ کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کیسے اور کیوں کر محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟
جی, اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے, ایک تو سیریا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا یوکرین کا, کیونکہ یوکرین جو ہے وہ جو روس ہے وہ یوکرین کے ذریعے اپنی پوزیشن کو سولیڈیفائی کرنا چاہتا ہے یورپ میں, اور یورپ پہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے. اور سیریا میں ایک طرف تو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں ایک دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں مگر روس کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روس سیریا میں ایران کے ساتھ ہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو روس جو ہے وہ اتنی آسانی سے امریکہ کے قابو میں نہیں آئے گا جب تک اس پہ بہت زیادہ دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا, کیونکہ رشیا نے ماضی میں بھی ہمیشہ ایسی ہی دباؤ کو قبول کر کے اپنے فیصلے بدلے ہیں, صرف بات چیت سے بات نہیں ہو سکتی.
اچھا, ایک ہم جو بات کر رہے تھے اور جس کے بارے میں احمد کا کہنا ہے کہ بالکل سوال تو ہم اٹھاتے ہیں لیکن ان کا فائدہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے اور جہاں پر ہونی چاہیے شاید اس جگہ پر اور اس انداز میں نہیں ہوتی. جس سیاسی عمل کو شروع کرنے کے لیے تصفیہ کی کوششیں جاری ہیں, شام کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں, ان سے کسی طرح کا بھی کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کی توقع آپ کرتے ہیں؟ یہ میرا آخری سوال آپ سے. ہمیں معلوم ہے
اس میں یہ ہوگا کہ اگر سیریا کے اوپر دباؤ بڑھے گا جس میں امریکہ کا دباؤ اور وہاں پہ جو مڈل ایسٹرن مشرق وسطی کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کا دباؤ اور ترکی کا دباؤ, جب تک یہ دباؤ جو ہے وہ پوری طرح نہیں بڑھے گا, کیونکہ سیریا کو ابھی پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہے. ان کی طرف ایک طرف ایران کی مدد کر رہا ہے, دوسری طرف روس ان کی مدد کر رہا ہے, اور انہیں معلوم ہے کہ وہ فتح یاب ہو چکے ہیں اور اس لیے وہ اپنے حساب چکا رہے ہیں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتح جو ہے کسی بھی وقت شکست میں بدل سکتی ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا لائحہ بدلنے پر مجبور ہو سکیں گے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے. علی مرزا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر شام میں کسی بھی سیاسی عمل کا آغاز ہوتا ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ ترکی, ایران اور روس مل کر کوششیں اس وقت کر رہے ہیں, تو حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے کون سے فریق اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک ریسنٹلی ایک سمجھوتا بھی ہوا ہے روس اور ترکی کے درمیان اسی حوالے سے, اور یہ تینوں ملک کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور حکومت کس طرح کی بنے گی اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ بھی غور کریں کہ سیریا میں جو مسئلہ 5 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے اس پہ کوئی سیریس اور ڈیفینیٹ ایکشن نہ تو امریکہ نے لیا ہے نہ ویسٹرن کنٹریز نے لیا, اور آئی ایس آئی ایس کی جاتی رہی, لیکن یہ کہ آئی ایس اس دوران سیریا اور عراق میں بھی ایک وسیع علاقے پہ قبضہ کر گئی. یہ جب تک روس اور دوسرے ممالک بھی جس میں ایران اور لبنان سے فورسز وغیرہ کا آنا تھا, یہ جب تک نہیں وہاں پر پہنچے اس وقت تک آئی ایس ایس کو شکست دینے کا عمل شروع نہیں ہوا. اور وہاں پر ایک یہ حقیقت ہے کہ حافظ الاسد جو ہے وہ ایک بہت ہی خراب ڈکٹیٹر ہیں اور انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ بڑے ظلم کیے, لیکن یہ کہ ہمیں عراق کے سبق کو نہیں بھولنا چاہیے. وہاں کے ڈکٹیٹر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں کو جمہوری طریقے سے حل کرنا چاہیے, باہر کی مداخلت سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس طرح عراق میں ایک ویکیوم اور وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے, یہی سیریا میں ہوا, یہی لیبیا میں ہوا, اور اگر آئندہ بھی کسی ملک میں مداخلت کی گئی تو یہی نتیجہ نکلے گا. لہذا مداخلت اور ریجیم چینج کی پالیسیز کو سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جہاں تک اب جو صورتحال ہے جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ وہ رشیا سے بہتر تعلقات رکھے, اور رشیا جو ہے اس وقت ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر اور اسد حکومت کا ساتھ دے رہا ہے, تو میرے خیال سے کہ ایک حکومت تو فی الحال بشار الاسد کی ہی رہے گی. اس میں کچھ لوگوں کو یقیناً شامل کیا جا سکتا ہے, مختلف گروپس کو, لیکن وہاں پر کوئی ماڈریٹ اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے ایسا سامنے نہیں آیا ہے طاقتور اگر ہوتا تو خود امریکہ اور ویسٹ اس کو سپورٹ کرتے. جتنے بھی گروپ سامنے آئے ہیں وہ موسٹلی یا تو فورن انفلوئنسڈ ہیں یا فورن فائنینسڈ گروپس ہیں یا پھر انتہا پسند ہیں. تو کتنے لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور کون سے گروپ شامل ہو سکتے ہیں یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور رشیا کے درمیان اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. میرے خیال سے اس کا بڑا اثر ہوگا کہ کون سے گروپ ان حکومتوں میں شامل ہوں گے.
شکریہ علی. منظر آپ یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت شام کے معاملے کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ جیسے امریکہ اور یورپ پہلے اس معاملے میں بہت زیادہ آگے تھے, ان کی کوششیں بھی تھی, آئی ایس کے خلاف ایک اتحاد بھی ہے, اب اس وقت کہاں پر یورپ کھڑا ہے شام کے معاملے کو حل کرنے کے لیے؟
جہاں تک یورپ کی بات ہے وہ اس وقت شام میں صرف پیس چاہتے ہیں, پریفریبلی سب سے ان کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ پیس ہوگی تو وہاں سے ریفیوجیز کا انفلکس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ پورا اکراس یورپ کی پرائرٹی یہی ہے کہ جنگ مزید ایسکلیٹ نہ ہو, اور کچھ حد تک جس طرح الیپو کے اندر اب ریلیٹیولی پیس آ گئی ہے تو اس کو عہدوں کے تھوڑا سا دھیان سے دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کو پازیٹیولی لیا گیا ہے یورپ کے اندر, کم از کم جنگ ختم ہوئی اور لوگوں کی جو ہو رہا تھا ظلم وہاں پر وہ تھوڑا سا بہتر سچویشن ہوئی ہے ہیومینیٹیرین لیول کی. تو یورپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ پیس کی طرف زیادہ ان کا رجحان رہتا ہے کہ جو چیز بھی پیس لے کر آتی ہے اور جنگ سے جنگ کو اوائڈ کرتی ہے یہ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ابھی کرتے رہیں گے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہاں پر اتنا زیادہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کسی جنگ کے اندر زیادہ انوالو ہونے کی. تو جہاں تک سیریا کی بات ہے تو سیریا میں میرے خیال میں اب اچھا ہی یہ جو جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم جو مین ایکٹرز ہیں وہ سب بیٹھ گئے اور بیچ میں امریکہ نے بھی ان کو ان اے وے سپورٹ کیا ہے سو فار کہ جو پیس ہے وہاں پر آ سکے اور آئیسس کے اگینسٹ ایکشن شروع کیا جا سکے, لیکن جب تک کہ سعودی عرب کو بیچ میں انوالو نہیں کیا جائے گا اور جب کیونکہ وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں سیریا کے اندر, جب تک وہ سعودی عرب آن بورڈ نہیں آتا تو پیس آتے ہوئے بہت جلدی مجھے نظر نہیں آتی اس ریجن کے اندر, کیونکہ یہ ایسا ہی چلتا ہے کہ آج ایک کا پلہ بھاری ہے کچھ دیر کے بعد دوسرے کا ہو جائے گا. تو جب تک کہ سارے ایکٹرز جو ہم کہلاتے ہیں یا جو اسپانسرز ہیں پیس پراکسی وار کے اندر جن میں کہ میجر جو ہے وہ گلف کنٹریز اور سعودی عرب ہیں وہ بھی آن بورڈ نہیں آتے ترکی کی طرح, تو اس وقت تک پیس آنا یہاں پر بہت آسان نہیں ہوگا.
اچھا اب آخری بالکل ہمارا سوال ہے کہ اسرائیلی پارلیمان نے بستیوں کی تعمیر سے متعلق ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کو یقینی طور پر عدالت میں بھی چیلنج ہوگا اور دنیا بھر سے اسرائیل پر نکتہ چینی بھی کی جائے گی. دائیں اور بائیں بازو کے اسرائیلی قانون سازوں نے اس متنازع اقدام پر جذباتی مباحثہ بھی کیا ہے اور حزب اختلاف نے اسے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی فی الواقع کوشش قرار دیا جس سے ان کے بقول ہو سکتا ہے اس معاملے پر اسرائیل کو دہیک کی بین الاقوامی عدالت میں انصاف کا سامنا بھی کرنا پڑے. تو اب اس کے بارے میں یہ بڑا ایک متنازع بات رہی ہے, ہم اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں جب بھی بات کرتے آئے ہیں ایک معاملہ ہے جو کہ بالکل ڈیکٹ سے عشروں سے چل رہا ہے. احمد مبارک صاحب, اس قانون کے بارے میں اور اس کے تناظر کے بارے میں آنے والے نتائج کے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
جی اس میں تو ایک مصرع یاد آتا ہے کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. دیکھیے جو لیجسلیشن اسرائیل خود بنا رہا ہے اپنے ملک میں اپنے حق میں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کوئی بھی ملک اپنے حق میں کوئی بھی کسی قسم کی لیجسلیشن کر دے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اس کی پارلیمنٹ اپنے لوگوں کو بلا لے. اب 100% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں, تھوڑے سے نہیں ہوں گے آئی واش کے لیے
جی.
یا وہ جن کے جو باضمیر ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کیا یو این او کا چارٹر یا دوسری بڑی جو طاقتیں ہیں امریکہ اور روس وہ اس کو انڈورس
کرتی ہیں,
وہ انڈورس کرتے ہیں. تو ابھی اس میں ایک خوش آئین بات تھوڑی سی نظر آئی ہے. خوش آئین اس لیے کہوں, خوش آئین تو نہیں ہے, ایک امید کی رمق ہے. میں ابھی جب پہلے بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کی کہ جب تک ڈیلیبریشن نہیں ہوگی, یعنی آپ ٹیم میں نہیں چلیں گے, ایک ایک پریزیڈنٹ کا ایگزیکٹو آرڈر تو درست ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی ایک طاقت بتانے کے لیے کہ ہاں یہ ملک کا صدر ہے جو سین فیصلہ کرے گا, جو جو فیصلہ جو ہے ملکی قومی اور بین الاقوامی مفاد میں ہوگا. وہ ہاں اچھا, وہ اس میں یہ نظر آیا کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس نے ساری اگنور کر دی, نظر انداز کر دی جو بھی اسرائیل کی اناؤنسمنٹ تھی اس ویسٹ بینک کی ایکسٹینشن کے لیے, ابھی جو نئی وہ تعمیر کرنے جا رہا ہے اور اس کا اس نے قانون پاس کیا. لیکن ابھی فائنلی ایک جو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ان کا کیا الفاظ تھے کہ مے ناٹ بی ہیلپ فل فار پیس, یعنی اٹ مے ناٹ بی ہیلپ فل فار پیس مینس
اب یہ امن کے لیے ٹھیک ہے کوئی پر امید کی ایک نظر آتی ہے. بالکل علی مرزا صاحب, بالکل آخری ایک منٹ ہے, کسی بھی نوعیت کا تصفیہ یا مصالحت ہونے کا امکان ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کسی بھی وقت؟
نہیں, ایسا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ امکان ہونے کے لیے دو پارٹیوں کا امن کے لیے راضی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے اسرائیل کے وجود سے تو انکار ناممکن ہے, اسرائیل ایک حقیقت بن چکا ہے وہاں پر, لیکن یہ کہ جو کانسٹنٹ سیٹلمنٹ کی ایکسٹینشن اور اکوپیشن کا برقرار رہنا ہے اس چیز سے اختلاف ہے, اور لیکن اسرائیل اس معاملے ان دونوں معاملوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ تو وہ سیٹلمنٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں نہ وہ اکوپیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں دوسرے تمام عرب ممالک تو اس حقیقت کے سامنے بالکل سرنگو ہو چکے ہیں, ایجپٹ اور سعودی عرب سے لے کر یونائٹڈ عرب امیریٹس وغیرہ تک, لبنان, سیریا اپنے تباہی میں موجود ہے, سعودی عرب یمن میں بزی ہو گیا ہے. تو کیا مسلمان یا عرب یا فلسطینی کچھ کر سکیں گے؟
یہ دیکھنے کی بات ہے,
میرے خیال سے کچھ بھی نہیں. تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسا سمجھوتا جو دونوں پارٹیز کے لیے قابل قبول
ہو سکے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں سے علی مرزا بات کر رہے تھے. بہجت میزبان پروگرام کی جہاں رنگی کو اجازت دیجیے. پروڈیوسر اسور امام اور انجینئر مارٹن کروسس کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.